أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه نوامي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صلاة اذان محترم آپ کی توجہات تعلق سے شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی کمی آپ مجھ میں پائیں گے تو اسے اپنی سماعت سے پر کریں گے. اسلام میں اجتہاد کے موضوع پر یہ تیسری تقریر آپ کی سماعت کی نظر کی جا رہی ہے. کل کی گفتگو بنیادی بات جو میں نے اس میں کی تھی وہ یہی تھی کہ کسی بھی تعلق سے اس آستانے ولا و محبت سے وابستہ افراد کسی بھی گفتگو کو مشکل نہیں سمجھتے, بلکہ یہ اعجاز ہے اس گھرانے کا کہ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس کو آسانی سے درک کر لیا جاتا ہے. یہ اعجاز ہے اس آستانے کا اور اس گھرانے کا کہ جتنی ہی مشکل بات کی جائے وہ اتنی ہی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ کہیں اور ممکن نہیں ہے. ہمارے لیے ظاہر ہے کہ تقریروں کا سلسلہ تین تقاریر, ظاہر ہے کہ آج کی تقریر ختم ہوگی مکمل ہو جائیں گی, اس کے بعد آپ کے سامنے دن ہے ایام ہے رہ جانے والا وقت ہے. کوشش اسی امر کی جاتی ہے کہ جو بھی بات ہو اس کو بولنے والا اپنی حد تک کوشش سے ایک نتیجے پر پہنچا ہے. اگر وہ نتیجے پر نہیں آ سکتی کسی وجہ سے تو اس میں نہ برا ماننے کی بات ہے نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جس کے نتیجے میں کوئی یہ کہہ سکے کہ ہاں جان بوجھ کر آپ تک کسی بات کو نہیں پہنچایا گیا. دو تین ہی صورتیں ہوتی ہیں جب بات آپ تک پوری طرح نہیں پہنچتی, یا انسان کے پاس علم کم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں بات نہیں پہنچ پاتی, یا یوں سمجھ لیجئے کہ وقت نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں بات نہیں پہنچ پاتی, یا یہ سمجھ لیجئے کہ ایک صورت ایسی ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ پوری طرح سے بات کو پہنچایا جائے اور وقت تیزی سے گزر جاتا ہے. یہ تین صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں ہم باقی ہیں, انہی صورتوں میں ہم زندہ ہیں اور انہی صورتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. مگر ایک بات جو آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ موضوع اپنے اعتبار سے ذرا سا کمپلیکیٹڈ موضوع ہے. مجھے معلوم ہے کہ مجھے کہاں تک جانا ہے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے آپ کو کہاں تک لے جانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا تھا کہ جب تک اپنی فکر کو فرملی میں روٹیڈ نہ کر دوں, گراؤنڈیڈ نہ کر دوں قرآن کی فکر کے ساتھ, اس وقت تک آگے کی گفتگو سمجھ میں نہیں آئے گی. دنیا کے لیے مسئلہ اجتہاد قیاس پر مبنی ہے, دنیا کے لیے مسئلہ اجتہاد گمان پر مبنی ہے، دنیا کے لیے مسئلہ اجتہاد ان کے اپنے ذاتی رجحانات و میلانات پر مبنی ہے۔ دنیا کے لیے یہ اجتہاد کا مسئلہ ایسا ہے جیسے ان کی اپنی ذاتی رائے، مگر فقہ جعفری میں اور خاص طور پر وہ جو اپنے آپ کو امامی اثنااشعری کہتے ہیں ان کے پاس اجتہاد کا مطلب بہت مختلف ہے۔ اجتہاد یعنی نص، نص یعنی وہ شے جو آشکار ہو، وہ شے جو ظاہر ہو، وہ شے جو کھلی ہوئی ہو، وہ شے جو بین ہو، وہ شے جو جلی ہو، وہ شے جو علی ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نص جو قطعی ہو، حتمی ہو، جس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، جس کو عام زبان میں سورس کہتے ہیں۔ میں نے کل کی تقریر میں عرض کیا کہ مشیت الہی محدود رجحانات کا نام نہیں ہے، مشیت الہی کسی محدود مفاد کا نام نہیں ہے، بلکہ مشیت الہی ایک ایسے امر کا نام ہے جو مفاد کل اپنے مقصود میں رکھتا ہو اور چاہتا یہ ہو کہ قیامت تک اس سے افادیت نصیب ہو بنی نوع انسان کو۔ اس مشیت الہی کی نمائندگی وہ نہیں کر سکتا کہ جس کی نگاہ ظاہری حکومت پر ہو، اس مشیت الہی کی نمائندگی وہ نہیں کر سکتا جس کی نگاہ ظاہری حکومت و خلافت پر ہو، اس مشیت الہی کی نمائندگی وہ نہیں کر سکتا جو کسی خاص امپائر کو بلونگ کرتا ہو اور چاہتا یہ ہو کہ اس کی اولاد در اولاد یہ سلسلہ جبرن و قہرن منتقل ہوتا رہے۔ مشیت الہی کا نمائندہ وہ نہیں ہو سکتا جس کے رجحانات محدود ہو، جس کے لیے مفاد کلی نہ ہو جزوی ہو۔ مشیت الہی کا نمائندہ وہ نہیں ہو سکتا جو خود ساختہ ہو، خود پرداختہ ہو، خود بنایا ہوا ہو۔ وہ مشیت الہی کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، مشیت الہی کی نمائندگی وہی کر سکتا ہے جو وہی رجحان کے ساتھ آ رہا ہو جو الہی رجحان ہو۔ یعنی اللہ چاہتا ہے بنی نوع انسان کی ہدایت ہو، نمائندہ مشیت الہی بھی وہی چاہے کہ ہدایت سب کے لیے ہو، مفاد سب کا ہو، مقصدیت سب کے لیے ہو۔ نمائندہ وہ نہیں ہو سکتا کہ جو محدود رجحان رکھ کر حکومت کی طلب لے کر ایک مرتبہ آگے بڑھ جائے اور یہ چاہے کہ کچھ وقت گزار لے، دنیا سے چلا جائے اور نتیجے میں دولت کا انبار لگا لے، دولت کو سمیٹے۔ مشیت الہی کا نمائندہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے مشیت الہی خطا سے پاک ہے، ویسے ہی نمائندہ مشیت الہی کو بھی خطا سے پاک ہونا ہوگا۔ کوئی اگر نمائندہ بنے اللہ کی رضا، مرضی، خواہش، مشیت کا اور اس کے بعد یہ کہے کہ مجھ سے امکان قطع ہے اس لیے کہ میں تو ایک عام انسان ہوں، تو عام انسانوں کو نہ وہ مجتبی بناتا ہے، نہ وہ مرتضی بناتا ہے، نہ وہ مصطفیٰ بناتا ہے۔ یہ کوئی مشکل گفتگو نہیں ہے، بہت آسان گفتگو ہے۔ ہمارے پاس منطق کے نتیجے میں چیزوں کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، کہیں ذہن میں یہ بات نہیں ہو کہ لاجیکل اپروچ، لاجیکل اپروچ آج کی ٹرمینالوجی میں ہو سکتا ہے ہو، ہو سکتا ہے ہو۔ جب تک یہ علم نہیں آیا تھا کیا کہا گیا ہے اس علم کو؟ اس کو یہی کہا گیا حق اور حقانیت پر مبنی، صدق اور صداقت پر مبنی، کسی لاجک کا سہارا نہیں ہے۔ منطق میں فیلسیز ہوتی ہیں، منطق میں گنجائش ہے اس بات کی کہ آپ نے پریمائز جو سیٹ کیا ہے وہ خود غلط ہو۔ منطق میں ممکن ہے اس بات کی کہ آپ نے جو مقدمہ قائم کیا ہے آغاز میں وہ خود غلط ہو۔ قرآن منطق کی صورت نہیں رکھتا، قرآن صدق و صداقت کو معیار سمجھتا ہے۔ خدا قرآن
حق اور حقانیت کو معیار جانتا ہے. اسی لیے کہا یہ گیا کہ دیکھو یاد رکھو وہ نہیں مشیت الہی کا نمائندہ ہو سکتا کہ جو اپنے کو یہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور وہ پھر کسی دوسرے کو قضا اور قضاوت کے معاملے میں لا کے یہ کہے کہ یہ میری مشکل کو آسان کرتا ہے. وہ مشیت الہی کا نمائندہ نہیں ہوتا. وہ مسلمانوں کا تو نمائندہ ہو سکتا ہے, وہ مسلمانوں کا تو نمائندہ ہو سکتا ہے. فرق ہے مشیت الہی کے نمائندے میں اور مسلمانوں کے نمائندے میں. مسلمانوں کا نمائندہ ہو سکتا ہے, مشیت یعنی ارادہ الہی کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات قاتم جب تشریف لائے اس دنیا میں پوری نمائندگی کے ساتھ آئے اور یہ پوری نمائندگی دورے تنزیل و تشریح میں 23 برس تک رہی, اس میں کوئی کمی نہیں آئی, کمی نہیں آئی. اور جاتے جاتے 23 برس کی ایک پوری کوشش و کاوش کے بعد جس کو دور تنزیل و تشریح کہا, ایک مرتبہ دور تدوین کے لیے جو 250 برس پر محیط تھا, ایسے کو چھوڑ گئے کہ اس سے بھی امکان خطا نہیں. یہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. دیکھیے عقائد کو ملاحظہ فرمائیے اور ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے عقائد کا اظہار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ تو مجمع ہے ظاہر میں, لیکن کچھ ہمارے بھائی احباب سن رہے ہیں باہر بھی. میں ان کو یہ آواز یعنی اس اعتبار سے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں اور بلند کر رہا ہوں اس آواز کو کہ وہ سمجھیں کہ ہمارے پاس تقدس کہاں تک ہے. اس تقدس کو پیش نظر رکھیے, اس لیے کہ جب تک قانون مقدس نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے اثرات دیرپا نہیں ہوں گے. آپ قانون میں منہ شگافیاں کریں, آپ قانون میں تبدیلیاں کریں, آپ قانون میں ترامیم کریں اور اس کے بعد یہ توقع کریں کہ لوگ اس قانون کی پاسداری کریں, لوگ اس قانون کو فالو کریں, لوگ اس قانون کو مانیں. ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. ملکی قانون کو سامنے رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں. اور جہاں قوانین تبدیل نہیں ہوتے وہاں انسانوں کو تبدیل ہونا پڑتا ہے. یہ فرق ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے مسئلہ آج کا کیا ہے. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ قوانین میں ترامیم کر کے اپنے لیے ایک گنجائش نکال کر پابند کرتے ہیں عامت الناس کو کہ تم اس قانون کو مانو, تم اس قانون کی پیروی کرو. ایلیٹ نہیں کرتی وہ کہ جو صاحبان اقتدار ہیں وہ نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہر وقت ترمیم چاہیے. کیوں؟ اس میں ہماری سہولت ہے. اور اس ترمیم کے بعد تقاضا امت سے یہ ہے کہ اس ترمیم کو مانو, اور امت میں کوئی کھڑے ہو کر اگر یہ کہے کہ ہمیں یہ ترمیم منظور نہیں ہے تو فوراً آپ اس پر قانون کی پاسداری نہ کرنے کا جرم عائد کر کے اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو قانون میں ترمیم کر رہا ہے اس کو قانون پابند بنائے اور کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے کہ تم نے کیسے یہ چاہا. اس لیے چاہا کہ رجحانات محدود ہیں, مفاد کل کا پیش نظر نہیں ہے, جز کا پیش نظر ہے. اگر مفاد کل پیش نظر ہوتا تو ترمیم نہیں ہوتی. اس لیے ترمیم نہیں ہوتی کہ وہ ترمیم جیسے ہی ہوئی اس نے آپ کو ایک زمانے تک محدود کر دیا. یعنی ترمیم کا تعلق ایک زمانے سے ہوا. ہم نے چاہا کہ ایسے ہو تو ہم نے یہ کر دیا, لہذا اس دور کے لیے یہ مناسب ہے. اگر یہ سیاسیات میں ہوتا رہتا تو میں برا نہیں مانتا, اس لیے کہ میرا سبجیکٹ پالیٹکس نہیں ہے, مجھے نہیں پتا سیاسیات میں کیا ہوتا ہے اور مجھے اس سے دلچسپی بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیاسیات الہامی نہیں ہے, بندوں کی بنائی ہوئی ہے, بندوں کی بنائی ہوئی ہے. اور پالیٹکس کو میکیاولی سے پڑھنے والے، دا پرنس کو مطالعے میں رکھنے والے، وہ جانتے ہیں کہ کہاں سے اس کی شروعات ہے، کہاں سے اس کی شروعات، کیا بنیاد ہے اس پالیٹکس کی. میں نہیں جاتا گریک فلاسفرز میں، میں آپ کو یہی رکھ کے ایک بات بتاؤں اور یہ کہوں آپ سے، یہ الہامی نہیں ہے، الہامی نہیں ہے، یعنی یہ اختیاری ایک شے ہے. آپ نے دل چاہا اختیار کر لیا، دل چاہا آپ نے چھوڑ دیا، اور اب تو سیاسیات کی کچھ ایسی گت بنی، ایسی گد بنی کہ جس کے نتیجے میں وہ ڈسپلن تو رہ گیا نام کا، پوری پالیٹکس کی تھیوری بدل کے رہ گئی، نظریہ بدل کے رہ گیا. اب وہ نظریہ ہی نہیں، مجھے نہیں پتا کہ ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس جامعہ کراچی میں کیا پڑھا رہا ہے، مجھے نہیں پڑھا، اس لیے کہ کانسیپٹ بدل گئے. اور ظاہر میرے پاس وہ وقت بھی نہیں ہے کہ میں ان کانسیپٹ پہ گفتگو کروں، وہ تصورات بدل گئے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کیوں تصورات بدلے، اس لیے کہ پیش کرنے والا اپنے خاص محدود میلانات و رجحانات کو سامنے رکھ کے گفتگو کر رہا ہے کہ بچت اس کی کتنی ہے اس تصور میں. تو کیا ہوا نتیجے میں، یہ ہوا کہ آپ نے ایک پورے سبجیکٹ کو مسخ کر کے رکھ دیا. جہاں آپ نے سبجیکٹ کو مسخ کر کے رکھ دیا، وہاں پہ اب نظریہ ایک رہ گیا. عمل کی صورت میں آنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ پالیٹکس جس ڈکٹیٹرشپ کی اجازت نہیں دیتی، وہ جو ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے، آپ نے اس میں ترامیم کر کے ڈکٹیٹرشپ میں ڈیموکریسی کو ڈھونڈ لیا. اور آپ یہ سمجھنے لگے، آپ یہ سمجھنے لگے کہ جبر اور استبداد کی بھی ایک جمہوریت ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب، آپ نے پابند کیا بہت سو کو، اور آگے بتاؤ، غلام بنایا بہت سو کو، اور غلامی پہ انگوٹھا لگوایا، اور یہ کہا کہ یہ جمہوریت ہے. کسی سیاست نے انگوٹھا لگانے کو جمہوریت نہیں کہا. آزادی رائے انگوٹھا لگانے کا نام نہیں ہے، آزادی رائے اپنی فکر کے اظہار کا نام ہے. اس کے لیے کوئی تیار ہو تو، اس کے لیے کوئی سننے کے لیے آمادہ ہو تو، لیکن وہاں آمادگی ہی نہیں ہے. اب ایسی منزل میں کیا میں کسی ایسے سبجیکٹ کا سہارا لوں کہ جو آنی جانی فانی مکانی زمانی ہے، گزر جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، نہیں معلوم اب سے 50 برس کے بعد یہ شعبہ رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا، مجھے نہیں معلوم. پالیٹکس کی ڈیفینیشن بدل رہی ہے، بین الاقوامی تعلقات کی ڈیفینیشن بدل رہی ہے، ڈپلومیسی کا کچھ اور نظریہ قائم ہو رہا ہے، ڈائلاگ کی گفتگو ہو رہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ کانسیپٹ، بلکہ اگر آپ سے عرض یہ کروں، جغرافیائی حدود بدل رہے ہیں، نقشے بدل رہے ہیں، اور نتیجے میں آنے والے ممالک کے تعلق سے تصورات بدل رہے ہیں. لیکن قرآن جس تصور کے ساتھ ہے، قرآن نے پہلے دن یہ کہا، تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ملک ہے، نہ ملک اس کے ہاتھوں سے کوئی چھین سکتا ہے، نہ اس کے جغرافیائی حدود کو بدل سکتا ہے، اس لیے کہ جس کا ملک ہے وہ رب العالمین ہے. کسی کی مجال ہے کہ عالمین کے جغرافیہ کی تشکیل دے سکے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں عالمین کا جغرافیہ بتاؤں گا؟ آج قلا میں جانے والے شٹل ہوں یا سیٹلائٹس ہوں یا وہ یوں سمجھیے کہ سواری کے آلات کہہ لیجئے، تجربے کے تعلق سے وہ آلات کہہ لیجئے کہ جو گیلیکسیز در گیلیکسیز کا سفر کر رہے ہیں مگر جغرافیے کا تعین نہیں کر سکے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ لفظ عالمین کے حدود یہ ہیں، آج تک طے نہیں ہو سکا. 21ویں صدی میں انسان آ گیا، جغرافیائی حدود مالک ملک کے طے نہیں پا سکے، نہیں طے کر سکے. وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری مشیت کی نمائندگی وہ کرے گا کہ جو میری مرضی کا نمائندہ ہو، اور میری مرضی کا نمائندہ وہ ہوگا کہ جہاں امکان خطا نہ ہو، اور جب امکان خطا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب قانون مقدس ہوگا. جب قانون مقدس ہوگا تو اس کی پاسداری سب پر لازم ہے, ایک گروہ پہ نہیں, ایک طبقے پہ نہیں, ایک زمانے پہ نہیں, قیامت تک کے لیے سب پر. بدلنے والا قانون نہیں ہے, وقت کو دیکھ کر, حالات کو دیکھ کر بدلتا نہیں ہے. دنیا نے یہ کیا, جیسے ہی لفظ اجتہاد کا آیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم منہ شگافی کرنا چاہتے ہیں, اب ہم اس تعلق سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے دور تشریح و تنزیل کے بعد 250 برس جو دور تدوین کا ہے, جس میں تمام فقہی مکاتب آپ کے سامنے آئے ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی ایک, سب ہی آئے. میں لفظ یعنی استعمال کر رہا ہوں سنو سال کے اعتبار سے 250 برس. آپ کو یاد ایک بات تو رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس تاریخ پر نظر رکھنے والے یہ جانتے ہیں 11 ہجری قطمی مرتبت کے وصال کا سال ہے, اس کے بعد 254 ہجری, یہ سن یاد رکھیے آپ, ائمہ اربعہ کے آخری امام احمد ابن حنبل کی یہ سال رحلت ہے 254 ہجری. اور ذرا آگے بڑھ جاؤں, ائمہ حدیث جن سے آپ کو صحاح ستہ ملتی ہے, ان کا آخری آدمی نسائی, اور ان کی وفات کا سال ہے 303 ہجری. یاد اگر آپ کو یہ سنو سال رہے تو میرے لیے کام بہت آسان ہو جائے گا. جب میں نے کہا اب یہ تدوین کا دور ہے جو 250 برس پر محیط ہے, اور جس میں میں نے کہا ہر مکتبہ فکر ظاہر ہوا ہے فقہ کے تعلق سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے آئے اور انہوں نے فقہ کی تدوین کی. وہ تدوین فقہ کی کس پر ہوئی؟ 2 سورسز کو بنیاد بنا کر, ایک قرآن, دوسرے حدیث. یہ 2 سورسز سے پیش نظر اس میں اضافہ کیا, قیاس, اجماع, استحسان, مصالح مرسلہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. جیسے جیسے انسان اصل میں اپنے آپ کو کمزور پاتا رہا, یہ لفظ اصل یاد رہے گا نا آپ کو, اصلوحا ثابتن و فروحا فی السما. قرآن نے کہا اس کی اصل ثابت ہے, کمزور نہیں ہے, جڑ مضبوط ہے. انسان کمزور ہو سکتا ہے, دین کمزور نہیں ہے, لیکن وہ کمزور ہوتا ہوا انسان بتدریج کمزور ہوتا چلا, اور اس نے قرآن اور حدیث کو فقط ماخذ نہیں جانا بلکہ اس نے سہولت کے لیے اجماع پہ بھروسہ کیا, اس نے سہولت کے لیے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ, قیاس پر بھروسہ کیا, اس نے ایک کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے مطابقت پیدا ہو جائے. قرآن اور حدیث اگر اس کی زد پہ آتے ہیں, آئے ہم اجماع سے ایک نئے قانون کی تشکیل کر دیں گے. مسلمانوں کے پاس اجتہاد کا یہ طریقہ کیوں رہا؟ اس لیے کہ اس دور تدوین میں 250 برس میں جو آ رہے تھے وہ محدود رجحانات کے ساتھ آ رہے تھے, ان کے پیش نظر مفاد سب کا نہیں تھا, ان کے پیش نظر انسانوں کی ہدایت نہیں تھی, ان کے پیش نظر سب کے لیے ایک کا حکم نہیں تھا. انہوں نے اس میں تبدیلی کی, جبکہ کہنے والا کہہ رہا ہے فاقم وجہ کا للدین حنیفن فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لقلق اللہ ذالک دین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. قرآن نے اکثریت کا قصیدہ پڑھ کہ دیکھو ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں اپنے رقعِ حیات کو تمام باطل کی قوتوں سے ہٹا کر اور کاٹ کر دین حنیف کی طرف پھیرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطرت الہی ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے, اور یاد رکھو اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ذالک دین القیم, یہ رہنے والا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, قرآن کو
نہ کوئی تعجب کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے نہ کوئی تردد کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ نہیں اکثریت، لیکن اکثریت علم نہیں رکھتی.
بے علمی میں جو فیصلے ہو رہے ہیں قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی، تم لا علم ہو، تم علم نہیں رکھتے، اور تم فیصلے کرنے چلے ہو اس بات پر کہ جو مبنی با علم ہے. قرآن کو سامنے رکھتے اور قرآن کے نمائندے کو سامنے رکھتے کہ جس سے خطا کا امکان نہیں تھا، اور اس کے بعد یہ کہتے کہ تو ہر دور میں ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، تو نہ دور تشریح میں مشکل ہوتی، نہ دور تنزیل میں مشکل ہوتی، نہ دور تاویل میں مشکل ہوتی، نہ دور تدوین میں مشکل ہوتی، نہ دور حکومت میں مشکل ہوتی.
مشکل ہوئی تو اس لیے ہوئی کہ آپ نے اپنی مرتبت کے گزرنے کے فوراً بعد ان کو چنا، اور چنا بھی لفظ غلط ہے، ان کو بنایا. چننا ظاہر ہے کہ اگر اس کا بیک ٹرانسلیشن ہو جائے تو اس کا مطلب بدل جائے گا. نہیں چنا، آپ نے بنایا، بلکہ آپ نے بٹھایا. آپ نے بٹھایا، کس کو بٹھایا؟ وہ جو مشیت الہی کا نمائندہ تھا، وہ جو مرضی معبود کا نمائندہ تھا، وہ کہ جو قطمی مرتبت کا دست راست تھا، وہ کہ جو اللہ اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو فنا کر رہا تھا. نہیں، آپ نے اس سے گریز کیا، آپ نے اس سے گریز کیا، اس لیے کہ وہ 23 برس آپ پہ اتنے بھاری ہوئے. یقین جانیے، وہ اتنے ڈسپلنڈ تھے، اتنے بھاری ہوئے آپ پہ کہ آپ طبیعت آزادی چاہتی تھی. یہ آزادی کاہے کیا فکری آزادی نہیں تھی، توحید الہی سے آزادی تھی، یہ رسالت سے آزادی تھی، یہ تصور مبدا و معاد سے آزادی تھی کہ بس ہمیں آزاد کر دو. ہم نے بہت پابندیاں جھیلی. دنیا کہتی ہے کہ رسول نے مکی زندگی میں بہت مصیبتیں اٹھائی. ارے رسول نے 13 برس اٹھائی، ساتھ رہنے والوں نے 23 برس یہ مصیبت اٹھائی ہے. اتنی پابندی، اتنی پابندی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہاں جاؤ یہاں مت جاؤ، یوں کرو یوں نہ کرو. ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، اس طرح سے نہیں. دیکھو اسلام میں آنے کے بعد سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں اگر غیر اسلامی ہیں. دیکھو دیکھو، حسب نسب نہیں رہتا. ایک مرتبہ اسلام میں داخل ہو گئے، ایک تمہارا نیا حسب نسب کریٹ ہوگا. بھول جاؤ، بھول جاؤ، قصہ پاری نہ سمجھ کے بھول جاؤ، مگر طبیعتیں کچھ ایسی تھیں، طبیعتیں کچھ ایسی تھیں. آگے بڑھوں، قرآن کا لفظ استعمال کروں، نفاق کچھ ایسے عروج پر تھا کہ یہاں آنا بھی ضروری اور وہاں جانا بھی مجبوری، دونوں چیزوں کو ملا کے چلنے والے کیا ڈپلومیٹ ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ انہیں سے تو سبق لیا ہوگا نا موجودہ حکمرانوں نے. ایسے کیسے، کہیں نہ کہیں سے کسی کا کوئی نہ کوئی سلسلہ تو بنتا ہوگا. ہاں مشکل پڑے تو آپ ہی سے کہیں گے کہ مولا کو پکاریے. مشکل ہو، ابھی سرحدوں پہ فوجیں آ جائیں تو وہ جنگی نغمے سنیں گے آپ کہ جس میں کسی اور کا نام جچتا ہی نہیں، اس لیے کہ اگر ان کا نام لیں گے تو اس نام میں استقامت تھوڑی ہے، وہاں تو فرار ہی فرار ہے. یہ صعوبتوں کا دور اٹھانے والے تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ اس مشکل سے 11 ہجری میں آزاد ہوئے. یہ پابندی ختم ہوئی، اب کوئی کہنے والا نہیں رہا. وہ مشیت الہی کا نمائندہ، وہ اللہ کی مرضی کا نمائندہ ایک مرتبہ اب جو نہ پایا تو سمجھ بیٹھے کہ بس دنیا ہے اور وہ ہیں. لیکن جانے والے نے غدیر کے میدان میں عجیب بات کی، عجیب بات کی، اور وہ بات بھی ایسی بات کہ یاد رکھو، ایک کے سامنے نہیں، دو کے سامنے نہیں، 1,25,000 کے سامنے یہ بات کہی جائے گی. اور تاریخ نے یہ بتایا، احادیث کے تسلسل میں ایک بات جو تاریخ نے یہ بتائی کہ اتنی تواتر سے اس واقعے کو کسی نے نقل نہیں کیا جس تواتر سے ہر دہائی میں ہر صدی میں راویان حدیث نقل کرتے چلے اور ایک ہی بات کہتے تھے، ایک ہی بات کہتے تھے کہ آئے میدان میں یہ ضرور کہا کہ دیکھو مجھے پہچانتے ہو، مجھے جانتے ہو، مجھے درک کرتے ہو، تم اپنے سے میری نسبت اور ایک تعلق کو سمجھتے ہو، بس یہی بتانا ہے جیسا مجھے سمجھتے ہو بعین ہی ویسے ہی اسے سمجھنا. میں غدیر نہیں پڑھوں گا، میں بالکل غدیر نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ آپ سنتے رہتے. بعین ہی ویسے کیوں؟ اس لیے کہ مشیت الہی کا یہی نمائندہ ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں. اور یہ نمائندگی ایک کے حصے میں آتی ہے، ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی، ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی، یہ ایک ہے ایک، اسے تنہا نہ سمجھنا. تو امیر المومنین کو کہنا پڑا میں ایسا تنہا تھا، انی لمن القوم لا تاقزہ فی اللہ لومت لائم، میں وہ تنہا قوم ہوں کہ جس کو اللہ کے تعلق سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اس کی راہ سے ہٹا نہیں سکتی. کون ہے وہ؟ وہ قوم ہے لا تاقزہ فی اللہ لومت لائم سیماہم سیما صدیقین، میں وہ قوم ہوں جن کی پیشانی سچوں کی پیشانی ہے. کلامہم کلام الابرار، میں وہ ہوں کہ جن کا کلام نیکوکاروں کا کلام ہے. امار اللیل ومنار النہار، میں وہ ہوں کہ جو شب زندہ دار ہیں، میں وہ ہوں کہ جو راتوں میں روشن ہدایت کا مینار بن جاتے ہیں. متمسکون بحبل القرآن، میں وہ قوم ہوں کہ جس نے حبل قرآن کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. اور میں وہ ہوں یحیون سنن اللہ وسنن رسول ہی، میں وہ قوم ہوں، تنہا ہوں مگر میں الہی سنتوں کو حیات دینے والا ہوں. میں وہ ہوں جو انبیاء کی سنتوں کو دوبارہ جلانے والا ہوں. میں وہ قوم ہوں لا یستکبرون ولا یعلون ولا یغلون ولا یفسدون، مجھے پہچانو میں کون ہوں. ہم وہ قوم ہوں، میں وہ قوم ہوں جو تکبر سے کام نہیں لیتی، میں وہ قوم ہوں جو تعلی سے کام نہیں لیتی، میں وہ قوم ہوں جو غلو سے کام نہیں لیتی، میں وہ قوم ہوں جو فساد برپا نہیں کرتی. میں وہ قوم ہوں، یاد رکھو، کہ جس کے متعلق آخری جملہ کہا، امیر المومنین کا کمال ہے، آخری جملہ یہ کہا اپنے خطبے میں کہ دیکھو یاد رکھو ہم وہ ہیں جو تمہارے درمیان تو ہیں، تمہارے درمیان تو ہیں، جی رہے ہیں تمہارے درمیان، چل پھر رہے ہیں تمہارے درمیان، مگر یاد رکھو اجسادہم فی العمل وقلوبہم فی الجنان، ہمارے اجساد اجسام عمل میں یہاں مصروف ہیں مگر دل ہمارے جنتوں میں رکے ہوئے ہیں. مشیت الہی کا اگر کوئی نمائندہ بن سکتا ہے تو اس کے لیے یہ پیرامیٹرز ہیں، اس کے لیے یہ پیرامیٹرز ہیں. امیر المومنین کے فضائل کبھی اس طرح سے بھی سنیے، ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی جانب سے کچھ اضافے کر کے یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ فضیلت ہے، نہیں، بہت ممکن ہے جسے آپ فضیلت سمجھ رہے ہو وہ فضیلت نہ ہو. بہت ممکن ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے کچھ بہت اچھی بات کر دی، نہیں، میں قائل ہوں، قائل ہوں، قرآن کو قرآن سے جانیے، علی کو علی کے ذریعے پہچانیے، اور اس کے بعد اگر ترجمہ ہی صحیح ہو جائے تو یقین جانیے اس سے بڑھ کے کوئی اور فضیلت نہیں ہے. اور ایسی فضیلت کہ جس میں بیان کریں نا آپ تو ایسا عمل کہ جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم آپ گناہ سے تو دور ہو گئے. اور پھر یہ بات آگے بڑھ کے کہوں کہ پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں، سید رضی ذمہ دار ہے. کیا آسانیاں ہیں دین میں، ضروری ہے کہ انسان خود کہے، کسی بہتر عقل پہ بھروسہ کر کے اگر گفتگو کرے تو کیا یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے؟ کیا یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں حکمت نہیں ہے؟ کیا ضروری ہے کہ آپ اپنا اوپینین دیں اور گناہگار کہلائیں؟ نہیں، یہی تصور اجتہاد کا ہمارے پاس ہے. ہم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، ہم فقط یہ کہتے ہیں قرآن کو سمجھو اور قول معصوم کو جانو. اس لیے کہ قرآن قول معصوم سے الگ نہیں ہے، قول معصوم قرآن سے الگ نہیں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں. اب اس مطابقت میں احکام کا استنباط اگر کوئی کرنا چاہے، لفظ مشکل ہے آسان کر دوں، یعنی لفظ استنباط اگر میں نے استعمال کیا اس کا مطلب یہ ایک سے دوسرے تک پہنچنا، اس کو اس طرح سمجھ لیجیے، ایک سے دوسرے کو جاننا، ایک حکم سے دوسرے حکم تک پہنچنے کی ایک صورت، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. ظاہر ٹرمینالوجی مشکل ہوتی ہے، اگر آپ اجتہاد پر گفتگو کر رہے ہیں تو اس کی لفظیات اور اس کے معاملات مشکل ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مجالس علمی روب قائم کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مجالس مسائل کو سہل کرنے کے لیے. وہ جو 250 برس دور تدوین کا گزرا، ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ ایک ہی رہا. ہمارے پاس ایسا نہیں ہوا کہ خلافت راشدہ ختم ہوئی تو بنو امیہ کا سلسلہ شروع ہوا، بنو امیہ کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ کہے کہ وہ ایک طرح سے ڈیزالو کر گیا ائمہ اربعہ میں. ائمہ اربعہ ابھی ختم نہیں ہوئے، ائمہ احادیث داخل ہو گئے، کسی کو کسی کی خبر نہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جو ہم نے کہا وہ ہمارے جد نے کہا، سوائے اس گھرانے کے کہ امام یزدہم سے پوچھئے تو کہا میرے جد نے یہ کہا. بہترین طلاب یہاں بیٹھے ہیں، بہترین پڑھنے لکھنے والے افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں، سب میرے سامنے بیٹھے سمجھتے ہیں. مجھے کوئی بتائے کہ ابو عبد الرحمن شعیب نسائی کسی حدیث کو نقل کرتے ہوئے یہ کہتے ہوں کہ میں نے سنا اسے ابو داؤد سے، ابو داؤد نے اس کو سنا ترمذی سے، ترمذی نے اس کو سنا ماجہ سے، ماجہ نے اس کو سنا مسلم سے، مسلم نے اس کو سنا بخاری سے. مجھے بتائیے کوئی حدیث، مجھے بتائیے کوئی حدیث. ائمہ احادیث کا پہلا امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں تاکہ گھبراہٹ نہ ہو، تاکہ گھبراہٹ نہ ہو. اور اگر میرے کہنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سب پر اللہ کی رحمت، سب پر اللہ کی رحمت. 194 ہجری ولادت کا سال ہے، 303 ہجری نسائی کی وفات کا سال ہے، درمیان میں ایک پوری صدی گزر رہی ہے. حدیث کے 6 بڑے امام آ رہے ہیں، کسی کو کسی کی خبر ہی نہیں ہے، کسی کو کسی کی خبر ہی نہیں. یعنی تقدیم و تاخیر کے معاملات میں کہ وہ مجھ سے مقدم ہیں، وہ مجھ سے افضل ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، میں ان سے حدیث کو لے رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ایک دوڑ لگی ہوئی کہ کس کو آگے نکلنا ہے. ان سے پوچھو تو انہوں نے کہا 1,000,000 میں سے 7,000 لی ہیں میں نے، احسان کیا، احسان کیا. ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں 3,00,000 میں میں نے 3,000 کو رکھا، احسان کیا. یہ 3,00,000 آئی کہاں سے بھائی، یہ تو بتاؤ وہ 1,00,000 آئی کہاں سے، اتنا وقت کس کے پاس تھا؟ یعنی اس کی سماعت کے لیے بھی ایک وقت چاہیے. سند ڈھونڈنا تو دوسری بات ہے. کسی ریسرچ پیپر کو لکھتے ہوئے میرے بچوں سے پوچھئے کتنی دقت سے گزرنا پڑتا ہے اور کتنی مشکل سے. ایک ٹرم پیپر، ایک اسائنمنٹ لکھنے کے لیے، یعنی کیفیت یہ ہے کہ 10-12 صفحے کا ٹرم پیپر لکھنا ہو تو انسان پریشان ہے. یہاں 1,00,000 احادیث مسموع کر کے سن کر اس میں 7,000 کو چننا، اور پھر یہ بھی نہیں بتانا بفضل الہی کہ میں نے چنا کیسے، معیار کیا تھا. اس پر اگر مسلمان کہیں کہ ہم اجتہاد کرتے ہیں تو میرے لیے تو مجھے معلوم ہے اور ظاہر ہے کہ میں آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس اجتہاد کیسے ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس، خدا انہیں سلامت رکھے، کیفیت یہ ہے کہ بس احسان عظیم ہے، احسان عظیم ہے. ہم نے 10 لاکھ احادیث کو سنا مگر ہم نے اس کو اتنا زیادہ قط و برید کی منزلوں سے گزارا، اتنی ایڈٹ کہ نتیجے میں ایڈٹ ہوتے 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 ایک وقت وہ آیا کہ اب راوی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، قال رسول اللہ، اتنا ایڈٹ کر دی. اتنا یعنی علم رجال سے ناواقفیت کا کمال کہ آنے والا دور دیکھیے، اس مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو بچہ پلٹ کے پوچھتا ہے یہ کس نے آپ سے کہا، آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ کس نے کہا. اس کی عقل پر موقوف ہے کہ اب اس پر وہ اعتبار کرے نہ کرے. کس بنیاد پر؟ قول کی بنیاد پہ نہیں، سند کی بنیاد پر. وہ اپنے باپ سے اگر یہ کہے ہمیشہ تو جھوٹ بولتے ہیں، آپ ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں؟ یعنی زندگی میں جہاں اسناد دیکھی جائیں، زندگی میں جہاں رجال دیکھے جائیں، زندگی میں جہاں قول سے پہلے قول کے لانے والے کو دیکھا جائے، رسول کے قول کو لا کے دینے والے دے رہے ہیں، پوچھنے والے نہیں ہیں کہ بھائی لانے والے کو تو بتاؤ کہ ہے کون. میرے لیے اطمینان کیا ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس نوجوان سب بیٹھے، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ قول امام ششم سے پہنچا اور امام ششم یہ کہتے ہیں، تو پھر آپ کو کسی کھوج کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کی تربیت یہ ہے اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد. یہ آپ کی تربیت ہے. میں احسان عظیم ہے ان تربیت کرنے والوں کا کہ انہوں نے پہلے دن یہ کہہ دیا کہ دیکھو ایک اگر 12 میں اگر ایک سے ہمارے قول کو لے لو تو یہ سمجھنا اجماع آل محمد واقع ہو گیا. اس کو دوبارہ دہراؤں گا اس لیے کہ بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، بلکہ میں نے تو باقاعدگی سے سنا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ امام اول کا قول ہے، کیا ہمارے کسی اور امام نے بھی اس سے متعلق کچھ کہا؟ یہ طریقہ غلط ہے. اس کو آنے واحد میں اپنے ذہن سے نکال دیجیے. امام اول ہو، امام ششم ہو، امام ہفتم ہو، امام نہم ہو، امام یازدہم ہو، یعنی جس سے آپ کو حدیث یا قول سے قول معصوم کہہ رہے مل رہی ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ کہیں سند اگر درست ہے کہ یہ اجماع ہے آل محمد کا، پھر دوسرا ہم قول نہیں تلاش کرتے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں نے یہ کہا تو میں سپورٹنگ ایویڈنس چاہتا ہوں، نہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ امام علی نے 40 ہجری سے قبل کا، میں اس کا سپورٹنگ ایویڈنس 2ری صدی ہجری میں چاہتا ہوں، نہیں. غلط ہے، غلط ہے، یہ تصور غلط ہے. اگر آپ کے پاس ایویڈنس 200 ہجری مامون کے دربار سے مل رہی ہے اور دینے والا اور رضا غریب ہے، تو سمجھیے یہ کہ مولا کائنات نے بھی یہی کہا تھا، کچھ اور نہیں کہا تھا. یہ تربیت جب تک پیش نظر نہیں ہوگی اس وقت تک اجتہاد کے تصور سے بہت دور ہوں گے آپ. مجھے معلوم ہے میرا عنوان کیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس تعلق سے مجھے کہاں تک جانا ہے. اور آگے بڑھ کر
میں نے کہا نا دور تدوین میں تو نہیں رکوں گا میں، یہ 250 برس کا دور تدوین اپنے مقام پر ہے، مگر میں اس سے آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن آج کی حد تک صرف اتنا کہوں، اس سہولت کو آپ کے حوالے کیا اور یہ کہا دیکھو بجائے اس کے کہ تم در در بھٹکتے پھرو، بجائے اس کے کہ تم در در سے حدیث رسول لیتے رہو، ہم تمہیں ایک گھر کا کر دیں گے، ہم تمہیں ایک جگہ پہ لا کے ٹھہرا دیں گے، ہم تمہیں ایسا ٹھہرائیں گے کہ تم خود سمجھو گے اور دیکھو گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. بھکاری نہ بنو حدیث کے معاملے میں، بھیک نہ مانگو، اس لیے کہ قول رسول ہے، دے گا وہی جو ذریت رسول میں ہو، کوئی اور نہیں دے سکتا.
کوئی اور نہیں دے سکتا، کوئی اور نہیں دے سکتا. زندگی میں اپنے ایک دیکھیے، آپ کے باپ ان کے باپ، آپ سے بڑھ کر کوئی آتھینٹک سورس نہیں ہے اپنے ابو جد پر. کوئی کتنا ہی دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ ہم ان سے بہت نزدیک تھے، ہم ان سے بہت نزدیک رہے، کورٹ آف لا میں آپ کی ایویڈینس آپ کے عجب ابو جد کے متعلق سب سے زیادہ بھاری ہوگی. کوئی کتنا ہی کیوں نہ کہتا رہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، بیٹھنے والے بہت تھے قدمی مرتبت کے ساتھ، برابر بیٹھنے والے بہت ہی دور تھے دل سے، میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، فریبے رنگے محفل سے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ جس کو برابر بٹھایا ہے اس میں برابر کی استعداد قبولیت کی نہ ہو، اور اگر قبولیت استعداد میں نہیں ہے اور کیفیت یہ ہے کہ بس بیٹھنا برائے نام بیٹھنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے اور آپ جانتے ہیں کون کس کس کے برابر بیٹھتا رہا. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میں صرف یہ کہوں، نسبتیں آپ کی وہ ہیں کہ جو اتنی مضبوط ہیں کہ آپ چاہتے کہ آپ یقین جانیے صحابی رسول بھی ہیں، صحابی علی ابن ابی طالب بھی ہیں، حسن مشتبہ کے اصحاب خاص میں بھی ہیں، اور نصرت حسین کی منزل پر وہ صحابی ہیں حبیب ابن مظاہر، جس کے متعلق دنیا نے کہا حیرانی سی حیرانی ہے کہ جو علم رکھتا ہو تو ایسا علم کہ بنی اسد قبیلے سے متعلق ہے، کوفے کے رہنے والے ہیں، حسین ابن علی کو طلب کرنے والے ہیں. اور ان کے متعلق ایک بات یاد رکھیے کہ کسی وقت بازار عام میں کہ جہاں پہ بنی اسد کے قبیلے والے اکٹھا ہوا کرتے تھے، ایک مرتبہ ملاقات ہوئی میسم تمار اور حبیب ابن مظاہر کی. ایک مرتبہ اس ملاقات میں کچھ لوگ گواہ بنے، انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب انداز کی گفتگو ہو رہی. حبیب ابن مظاہر نے میسم تمار کی صورت کو دیکھ کے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ مولا کی محبت میں سولی دی گئی، اور میں نے یہ دیکھا کہ تختہ دار پہ تمہارے شکم کو چاک کیا گیا، میں نے یہ دیکھا کہ تم مولا کی محبت میں قربان ہوئے. کہا، حبیب میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں بھی کچھ دیکھ رہا ہوں کہ فرزند رسول کی محبت میں، فرزند رسول کی محبت میں تمہارا سر کاٹا جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیے یہ ہیں اصحاب، یہ ہیں اصحاب، اصحاب خاص. قبولیت کا یہ عالم ہے، استعداد کا یہ عالم ہے، ریسپٹیو پاورز کا یہ عالم ہے کہ فقط برابر بیٹھنا نہیں ہے. علم دیکھیے، کچھ دیر نہ گزری تھی دونوں ایک مرتبہ منتشر ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد رشید حجری تشریف لائے اور پوچھا اس مجمع سے کہ کسی نے حبیب کو اور میسم کو دیکھا؟ کہا، ہاں ابھی کچھ دیر پہلے آئے تھے، کچھ عجیب و غریب باتیں کر کے جا رہے تھے. میسم نے حبیب کے متعلق یہ کہا، حبیب نے میسم کے متعلق یہ کہا. کہا میسم حبیب کے متعلق ایک بات کہنا بھول گئے کہ حبیب کا سر تو کاٹا جائے گا مگر 100 درہم انعام کی خاطر. یہ علم ہے اصحاب امیر المومنین کا، جو اپنے آپ کو غلامی کی منزل پر سمجھتے ہیں، یہ غلامان خاص ہیں. اور حبیب ابن مظاہر وہ، اب دیکھیے ایک اور علم کی طرف آپ کو لے جاؤں، ایک علم، یہ قیاس پہ مبنی نہیں ہے. ان کے سامنے کتاب تکوین کھلی ہوئی ہے، ان کے سامنے کتاب تشریح کھلی ہوئی ہے. قدمی مرتبت نے دیکھا کہ حسین آگے آگے اور حسین کے پیچھے حبیب ابن مظاہر، اور کیفیت یہ ہے کہ حسین ابن علی کے قدموں سے اٹھتی ہوئی خاک کو حبیب اپنے سر پہ ڈالتے ہوئے چلے جاتے ہیں. بے اختیار حبیب کو طلب کیا، گود میں بٹھایا، حبیب کے بوسے لیے اور حبیب کو کلیجے سے لگا کے رونے لگے. رونے لگے اور پوچھنے والے نے جب یہ پوچھا کہ کیا دیکھا تو کہا میرے حسین پہ قربان ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. کوفہ گواہ ہے کہ حسین ابن علی کوفہ تشریف نہیں لائے. ایک دن ایسا آیا کہ حسین ابن علی سے تمنا کی جناب زینب نے اور کہا بھائی ادھر آدا کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں, ادھر آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہیں آتا, آپ کا کوئی یاور و ناصر نہیں آتا, آپ کا کوئی ساتھی نہیں آتا, نہیں معلوم امام نے کیا دعا کی ہوگی. لیکن بتانے والے نے بتایا کہ ایک مرتبہ کوفے اپنے گھر پر اپنے مقام پر حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے میں دقل باب ہوا, کھانے کا پہلا لقمہ اٹھایا تھا, دقل باب ہوا, آواز دی, غلام سے کہا دیکھو کون ہے, دروازہ کھلا تو قاصد موجود ہے. بے اختیار قاصد کے صورت کو دیکھا, لقمے کو رکھ دیا, قاصد کے نزدیک گئے, خط کو لیا, خط کو لے کے آنکھوں سے لگا لیا. یہ حبیب ابن مظاہر ہے. زوجہ نے کہا کہ خط کو لے کر بغیر کھولے ہوئے آنکھوں سے لگانے کے معنی کیا ہیں؟ حبیب نے کہا ارے یہ میرے حسین کا خط ہے, یہ میرے آقا کا خط ہے. کہا کیسے پہچانا؟ کہا اس کی خوشبو سے میں نے پہچانا, میں نے اس کی خوشبو سے جانا, میں نے اس کی خوشبو سے پہچانا. ہائے حبیب, یہ کہہ کے ایک مرتبہ پھر دسترخوان پہ بیٹھے, خط کو کھولا تو مضمون خط یہ تھا کہ حبیب تمہیں حسین کا سلام ہو, حبیب ہم نرغہ آدا میں گھر چکے ہیں, اگر ممکن ہو سکے تو ہماری نصرت کو آؤ, ہماری مدد کو آؤ. یہ خط پڑھ کے سر کو حبیب نے جھکایا, ظاہر ہے بلند آواز میں خط کو پڑھا تھا. بے اختیار زوجہ نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا سوچتا ہوں کہ تمہارا کیا ہوگا. کہا لعنت ہو حسین آقا مولا آواز دے نصرت کے لیے اور تم میرے متعلق سوچتے ہو, ایسا نہیں. اچھا تم یہاں بیٹھو, میں اپنے آقا کی نصرت میں جاتی ہوں. زوجہ حبیب اٹھنا چاہتی تھی, ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا امتحان لے رہا تھا. بیٹے کو چھوڑا, بیٹے کا نام قاسم تھا, ایک مرتبہ بیٹے کو کہا تم یہاں رک جاؤ, ماں کا خیال کرنا, ماں کی مدارات کرنا, ماں کی فکر کرنا. بے اختیار غلام سے کہا دیکھو فصیل شہر پہ جاؤ, رات کو کسی وقت ہم آئیں گے, اپنی سواری پر سوار ہو کر کربلا کی طرف چلے جائیں گے. کچھ دیر گزری, رات آئی, ایک مرتبہ حبیب کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حبیب کے غلام نے اسپ باوفا سے کہا اب اگر کچھ دیر آقا اور نہیں آتے تو میں نصرت حسین میں چلا جاؤں گا, میں نصرت حسین میں چلا جاؤں گا. کیا ایمان ہے, کیا ایقان ہے. ایک مرتبہ آتا ہوا دیکھا حبیب کو, حبیب آئے پشت فرس پہ سوار ہوئے. بے اختیار غلام سے کہا تو اپنی راہ لے, میں تجھے آزاد کرتا ہوں. غلام نے روتے ہوئے کہا جب پابند کرنے کا وقت آیا اس وقت ہمیں آزاد کیا, اور جب آزاد کرنے کا وقت تھا اس وقت ہمیں پابند کیا, اکیلے جاتے ہو نصرت حسین میں. کہا اچھا تو بھی ساتھ ہو لے, تو بھی ساتھ ہو لے. حسین ابن علی روزے عاشور ایک سمت دیکھ رہے تھے, غبار بلند ہوا, دھول بلند ہوئی. کہا کون آ رہا ہے؟ کسی نے پوچھا امام سے, کہا حبیب میرا رفیق آ رہا ہے, رفیق آ رہا ہے. ایک مرتبہ حبیب آئے, کچھ دیر بعد ایک کنیز نے کہا ثانیہ زہرا حبیب کو سلام کہتی. بے اختیار حبیب نے اپنے رخسار پہ تماچے مارے اور کہا ثانیہ زہرا غلاموں کو سلام کرے. حبیب ابن مظاہر کو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے میسرے پہ رکھا اور یہ کہا دیکھو بچپن کے ساتھی
تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، مگر کیا کرتے حبیب، صبح سے دیکھ رہے تھے، جانے والے جا رہے تھے، ایک منزل آئی، حبیب نے کہا مولا مجھے جانے کی اجازت دیجئے، مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں اپنی جان آپ پہ نثار کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر گئے، قصہ مختصر آپ کو بتاؤں، حبیب گئے، حبیب کے سر کو بنی تمیم کے ایک شخص نے کاٹا، سر کو اپنے سواری میں لٹکایا اور سر کو لے کے کوفہ کی طرف چلا کہ 100 درہم انعام ملے گا۔ ابن زیاد سے تاریخ بتاتی ہے، بازار کوفہ سے گزر رہا تھا، ایک نوجوان 2 ساتھیوں کے ساتھ سامنے آ کے کھڑا ہوا اور آ کے کہا اے شخص یہ کس کا سر ہے؟ کہا حبیب کا سر ہے، تو سامنے سے ہٹ جا۔ کہا میں سامنے سے نہیں ہٹ سکتا، یہ میرے باپ کا سر ہے، مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں، یہ سر تجھے نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ قاسم ابن حبیب ابن مظاہر نے تلوار کو نکالا، دونوں نوجوانوں نے مل کے حملہ کیا، سر کو کاٹا، باپ کے سر کو حبیب کے سر کو لے کے چلا، اور یہ کہتے ہوئے قاسم لے کے چلے جس کا وارث ہوتا ہے اس کے سر کو کوئی لے کے نہیں جا سکتا، مگر ہائے میرے امام زین العابدین، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقع آہنی، باپ کے سر کو نوکے نیزہ۔